بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الآجرومية عربي جرامر کا درس کا آغاز کرتے ہیں. آجرومیہ سے پہلے مقدمے کے طور پر بعض دروس کا آغاز کرتے ہیں. آج کے درس میں مقدمے کے طور پر میں دو چیزوں پر بات کروں گا. نمبر ایک، چند نصیحتیں، اور نمبر دو، عربی زبان کے متعلق چند باتیں. نصیحتیں یہ ہیں، نمبر ایک، نحو کا درس، عربی گرامر کا درس جو ہے شروع میں مشکل لگے گا، لیکن حقیقتاً مشکل نہیں ہے. شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہ نحو ایسا ہے جیسا کہ لکڑی کا گھر ہے اور دروازہ لوہے کا ہے، تو اس کی ابتدا مشکل ہے، انتہا بہت آسان ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عملی طور پر عربی زبان عربی بھی نہیں بولتے. عملی طور پر جو صحیح فصیح عربی زبان ہے، آج کل کے دور میں عام عرب بھی نہیں بولتے، ہم تو پھر بھی عجم ہیں، اس لیے مشکل ہے. اس کی مثال دیکھیں، آپ لوگ انجیکشن لگا سکتے ہیں؟ کیوں نہیں لگا سکتے؟ کبھی لگائے نہیں. نرس لگا سکتی ہے؟ لگا سکتی. کیوں؟ اس کا معمول بن چکا، اس کی عادت، اس کا کام یہی ہے. نرس آپریشن کر سکتی ہے؟ انجیکشن تو لگا سکتی ہے، آپریشن کو نہیں کر سکتی، کیونکہ اس کا کام نہیں. سرجن آپریشن کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے، کیونکہ اس کا وہ کام ہے، اور ایسا کام ہے جو اس کی زندگی بن چکا ہے، روز مرہ میں اس کے بغیر وہ نہیں. اس کی روزی روٹی کا ایک سبب بنا دیا اللہ تعالیٰ نے. کیا ہر سرجن دل کا آپریشن کر سکتا ہے؟ نہیں. دل کا آپریشن کون کر سکتا ہے؟ جو دل کا اسپیشلسٹ ہو سرجن. وہ کیوں کر سکتا ہے؟ یہ کیوں نہیں کر سکتا؟ کیونکہ اس کا کام ہے. جب عربی زبان ہمارے کام بن جائے گی، ہمارا عمل بن جائے گی، تب آسان ہوگی. نمبر دو، یہ دروس سلسلے وار دروس ہیں، ایک درس دوسرے سے جڑا ہوا ہے. اگر ایک درس چھوٹ گیا تو دوسرے کا سمجھنا مشکل ہے، اس لیے گزارش ہے کہ آنے کا اہتمام کرنا. نمبر تین، ان دروس کا اصل مقصد عربی زبان، عربی کلمہ، عربی کلام کو سمجھنا ہے، جس سے ہم اللہ تعالیٰ کے کلام قرآن مجید کو اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح حدیث کو سمجھ سکیں. نمبر چار، سوالات کے متعلق اگر کسی شخص کو کوئی چیز سمجھ نہ آ رہی ہو تو وہ سوال درس کے دوران کر سکتا ہے، اسی گنجائش ہاتھ کھڑا کر کے کہہ دے، میں اسے ریپیٹ کر سکتا ہوں، کوئی مشکل نہیں. اور بہتر ہے اگر درس کے آخر میں کر دیا جائے، کیونکہ وقت کم ہے، سو نوٹ کر لیں، درس کے آخر میں کر دیں. اگر وضاحت کی ضرورت ہے تو اس وقت وضاحت کے لیے ہاتھ کھڑا کر کے آپ وضاحت پوچھ سکتے ہیں، لیکن درس کے علاوہ کوئی بھی سوال گرامر کے متعلق میں جواب نہیں دوں گا. اس کی وجہ یہ ہے، نمبر ایک، وقت ضائع ہوگا، نمبر دو، مشکل ہوگی سمجھنا، نمبر تین، حاضرین اور سامعین کے لیے مشکل ہوگی کہ عربی اتنی مشکل ہے، یہ اسم فاعل اسم مفعول ہم نے سب پڑھنا ہی ہے. تو سٹیپ بائی سٹیپ چلیں گے. میں جانتا ہوں بعض ایسے لوگ ہیں ماشاءاللہ جن کو عربی آتی ہے اور اجرمی پڑھ چکے ہیں یا اسے بھی اچھا جانتے ہیں، لیکن ہم سٹارٹ کریں گے اس شخص سے جس کو الف با بھی نہیں آتی، تو تھوڑا سا صبر کی گنجائش گزارش ہے. نمبر پانچ، بعض باتیں صرف یاد کرنے کے لیے ہیں، سمجھنے کے لیے نہیں، ان کو رٹا لگانا ہے. حروف الحجاء، الف با تا سا، آج میں کسی سے پوچھوں گا نہیں، اگلے درس میں 28 ہیں عربی حروف، یہ سب کو یاد ہونے چاہیے، یہ ہوم ورک ہے، واجب ہے تم لوگوں کے لیے. 28 ہیں سب یاد کرنے، الف سے لے کے یہ تک، کوشش کریں صحیح تلفظ کے ساتھ. اگلے درس ہم آغاز کریں گے، آج کے درس مقدمہ ہے صرف، اگلے درس میں انشاءاللہ ہم تفصیل سے بیان کریں گے. جی ہاں بھائی کہیں انشاءاللہ پروجیکٹر کا بھی استعمال کریں گے اگلے درس میں، تو انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی. حروف کے ساتھ ساتھ بعض الفاظ یہ بھی یاد کرنے ہیں، اگرچہ معنی نہ آتا ہو شروع میں کوئی حرج نہیں، لیکن آپ کو الفاظ یاد کرنے ہوں گے. یہ میں بعد میں بتاؤں کون سے الفاظ ہیں، کون سے کلمات ہیں. نمبر 6، یہ جان لے کہ کوئی بھی علم ہو اسے حاصل کرنا ناممکن نہیں ہے، مشکل ہو سکتی ہے، اس لیے درس میں آنے سے پہلے یا درس کے شروع ہونے سے پہلے آسانی کی دعا پڑھنے، اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا. نمبر 7، صبر سے کام لینا ہوگا، میرے ساتھ صبر کرنا ہوگا، اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے اور آپ بھائیوں کو بہنوں کو بھی توفیق دے کہ ہم صبر سے علم حاصل کرتے رہیں. نمبر 8، یہ ہرگز نہ سمجھنا کہ ہم 2 یا 3 درسوں کے بعد عربی بولنا شروع کر لیں گے، ہم عربی بن جائیں گے، باہر جا کے نہیں کہ افواہ بویا، ہم کہیں گے اریدو ما ان، یہ ہرگز نہ سمجھنا میرے بھائیوں، اس کے مطلب ہے کہ بہت مشکل ہے، مقصد یہ ہے کہ آپ اس سوچ سے نہ آنا، ورنہ 4 درسوں کے بعد آپ کے آدھے بھی نہیں ہوں گے. اس لیے یہ سوچ کے آنا کہ میں نے عربی زبان سمجھنے کی کوشش ضرور کرنی ہے، سمجھ آئے نہ آئے میرے بس کی بات نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. نمبر 9، اگر کسی شخص کی سمجھ میں عربی گرامر کا درس اس کی سمجھ میں نہ آئے، کوئی حرج نہیں، رکے نہیں، آتا رہے، اگر پہلے اسے ایک لفظ بھی سمجھنا مشکل ہوگا، تیسرے درس میں اسے ایک لفظ ضرور سمجھ آئے گا، دوسرا نہیں آئے گا، 8ویں درس میں 4 آئیں گے، 5 نہیں آئیں گے، 10ویں درس میں 10 میں سے 6 ضرور آئیں گے. خلوص نیت کے ساتھ آپ آئیں، انشاءاللہ آپ کے اس آنے سے آپ کو فائدہ ہوگا، نقصان کوئی نہیں ہوگا، فائدہ دنیاوی بھی ہے اخروی بھی ہے. کیا اتنی کافی نہیں کہ آپ کے لیے فرشتے اپنے پر بچھا دیں؟ دیکھو یہی کافی ہے، جیسے کہ اس ابو داؤد کی روایت میں آئے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اگر آپ کو ایک لفظ بھی سمجھ نہ آئے، عربی گرامر آپ کو سمجھ بالکل آئے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نہ کرے ایسا ہوگا نہیں انشاءاللہ، لیکن ویسے میں کہہ رہا ہوں، یہ سب سے یعنی سب سے دور کا ایک احتمال ہے، اگر آپ کو کچھ بھی سمجھنا ہے عربی گرامر کی، کوئی بھی چیز بھی سمجھنا ہے، لیکن انشاءاللہ آپ کو قرآن مجید کی بعض آیات اور بعض احادیث کی سمجھ ضرور آ جائے گی، کیونکہ اپنے دروس میں ہم جو مثالیں بیان کریں گے تقریباً قرآن مجید کی آیات اور صحیح احادیث سے ہی بیان کریں گے. عربی گرامر آپ کو فاعل مفعول بھول گیا کوئی حرج نہیں، لیکن یہ یاد ضرور رہے گی آپ کو کہ عقیدہ توحید کیا، منہج سلف صالحین کیا ہے، تو یہی کافی ہے. یہ تو ابھی فوائد میں آ رہا ہے، فوائد بیان نہیں کہ میں نے یہ صرف نصیحتیں تھیں. علم النحو، عربی گرامر، اس کی تعریف کیا ہے؟ نحو کسے کہتے ہیں؟ لغت کے اعتبار سے اس کے بہت معانی ہیں. نحو فلان اے توجہ الیہ، اقتفا اثرہ، کس کی طرف توجہ کرنا، کسی کے پیچھے چلنا، کسی کے راستے پہ چلنا، کسی کی تقلید کر کے اس کی طرح چلنا، اسے عربی لغت میں نحو کہتے ہیں. اور نحو اصطلاح میں، یعنی اصطلاح کسے کہتے ہیں؟ جس پر علماء کی صلح ہوئی، جس لفظ کے معنی میں علماء کی صلح ہوئی اسے کہتے ہیں اصطلاح. معنی اصطلاحی، معنی لغوی کا مطلب کیا ہے؟ وہ معنی جس پر عربی لغت کا اتفاق ہے. عربی لغت میں اس لفظ کا کیا معنی ہے، اس کہتے ہیں المعنی اللغوی. معنی اصطلاحی لفظ کا وہ معنی جس پر علماء عربی علماء کا اصطلاح ہوا. اصطلاحی علماء، فقہ کے علماء ہو، کوئی بھی علماء ہو، ضروری عربی گرامر کے، عربی لغت کے علماء ہو، فقہ کے علماء کا اصطلاح ہوا یا حدیث کے علماء کا اصطلاح ہوا، اسے کہتے ہیں المعنی الاصطلاحی. معنی شرعی تیسری قسم کون سا ہے؟ وہ معنی جو شریعت میں قرآن اور صحیح حدیث میں بیان ہوا ہے، اسے کہتے ہیں معنی شرعی. نحو کا معنی شرعی نہیں ہے، لغوی بھی اصطلاحی بھی ہے. اصطلاح میں نحو کا کیا مطلب ہے؟ هو علم اعراب كلام العرب. یہ وہ علم ہے جس سے عربی زبان کے اعراب، عربی کلام کے اعراب کی جاتی ہے. اعراب کیا ہے آگے بیان کروں، آج بیان نہیں کروں گا میں. یہ وہ علم ہے جس سے عربی زبان کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے، ایک ایک لفظ کو اس کا تلفظ بھی صحیح اور اس کا معنی بھی صحیح طریقے سے استعمال کرنا. دوسرے لفظوں میں یہ وہ علم ہے جس میں قاعدے بیان کیے گئے ہیں جس سے عربی کلمات کو سمجھا جا سکتا ہے اور ان کلمات کا اعراب بھی کیا جا سکتا ہے. تیسرے لفظوں میں یہ وہ قواعد ہیں جن سے الفاظوں کے، کلمات کے آخری حرف کے اوپر جو حرکات ہیں اس کے اختلاف کی وجہ کو سمجھنا ہے. مثال کے طور پہ محمد الرسول اللہ، محمد کے اوپر دال کے اوپر کیا ہے؟ ضمہ پیش. اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، محمد کے اوپر کیا ہے؟ دال کے اوپر کیا ہے؟ فتحتین ہے. اللہم صل علی محمد، محمد دال کے نیچے کیا ہے؟ کسرہ ہے، زیر ہے. فرق کیوں ہے یہ؟ محمد محمدا محمد کیوں فرق ہے؟ اسے کہتے ہیں اعراب. ہم اسی کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ دال حرف تو ایک ہی ہے، کبھی ضمہ ہے، کبھی فتح ہے، کبھی کسرہ ہے، اور مفہوم بھی تبدیل ہو گیا. محمد رسول اللہ، اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللهم صل على محمد. اب اس کا مفہوم کیا ہے؟ اس دال کے اوپر سے یہ فرق کیوں آیا ہے؟ اس کو جان، اسی کے متعلق جو قواعد اور اصول بیان کیے ہیں علماء لغت نے، ان کو کہ اس چیز کو کہتے ہیں اعراب، اور اس کو کہتے ہیں علم النحو، عربی گرامر. یعنی اگر آپ یہ جان لیں کہ محمد ان کے اوپر یہ پیش کیوں ہے، اشہد ان محمد ان کے اوپر یہ فتحہ کیوں ہے، زبر کیوں ہے، اور علی رسول اللہ علی محمد دال کے نیچے کسرہ کیوں ہے، اس کا مطلب آپ کو عربی گرامر آتی ہے. اگر یہ نہیں پتہ کہ یہ کیوں ہے یہ فرق، پھر آپ کو عربی گرامر نہیں آتی. نمبر دو، اس علم کی اہمیت کیا ہے، ہم کیوں سیکھنا چاہتے ہیں؟ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ نے اس زبان کو چنا ہے کہ اپنے آخری اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہو، اور اپنے سب سے آخر اور جامع کتاب قرآن مجید کو بھی اسی زبان میں نازل فرمایا ہے. تو اس کو سمجھنے کے لیے، قرآن اور صحیح حدیث کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں عربی کی سمجھ بھی آئے، کیونکہ شریعت کے سارے علوم اس عربی زبان سے وابستہ ہیں. عقیدہ کا علم ہو، فقہ کا علم ہو، حدیث کا علم ہو، تفسیر کا علم ہو، ان سب کا تعلق عربی زبان سے ہے. یعنی مثال دیکھیں، اہمیت کی بات کرتے ہیں، مثال دیکھیں، اگر کوئی شخص یہ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اب جانتے ہیں کہ ایسا شخص اسلام میں داخل نہیں ہوا. لا الہ الا اللہ، صحیح ہے غلط ہے؟ غلط کیوں ہے؟ لا الہ ہے، لا الہ نہیں ہے. کیا فرق ہے؟ الہ کے اوپر کیا ہے؟ فتحہ ہے. الہ کے اوپر کیا ہے؟ پیش غمہ ہے. ارے صرف غمہ فتحہ سے دار اسلام میں داخل ہی نہیں ہوا؟ لا الہ کا کیا مطلب ہے؟ لا جو ہے یہ نفی کی ہے، اسے کہتے ہیں لا نافی للجنس، جنس کی نفی کرتی ہے. لا طالب فی الصف، کلاس روم کے اندر کوئی بھی اسٹوڈنٹ نہیں، نفی ہے، کوئی بھی نہیں ہے. لا طالب فی الصف، کلاس روم کے اندر ایک طالب نہیں ہے، ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں، دو یا تین ہو سکتے ہیں کہ نہیں؟ ایک نہیں، ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں. لا الہ، کوئی معبود بھی نہیں ہے. لا الہ، ایک معبود نہیں، باقی تو ہیں. صرف پیش میں اور فتحہ میں کتنا فرق ہے؟ تو جس نے یہ کہا لا الہ الا اللہ، اسلام میں داخل نہیں ہوا، کیونکہ اس نے ایک بات معبود کی نفی تو کی ہے، باقیوں کی نفی نہیں کی. اور آپ جانتے ہیں کہ ہندو مذہب میں کتنی معبود ہیں؟ 33 کروڑ، انتہا ہے 33 کروڑ. ہمارا جھگڑا ابھی توحید کے درس میں تفرید پہ ہو رہا تھا، 3 پہ ہو رہا تھا، وہاں پر 33 کروڑ. یعنی ایک کی تو نفی کر دی آپ نے، لا الہ ایک تو چلا گیا، باقی موجود. اس لیے لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے حق سوائے اللہ تعالی کے. دوسری مثال، کوئی شخص یہ کہے ما شاء اللہ وشئت، جو تو چاہے اور فلان چاہے، صحیح ہے؟ صحیح ہے، غلط ہے؟ غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ غلطی کی وجہ کیا ہے؟ ایک حرف کی وجہ سے، واو، حرف العطف. جو تو چاہے اور فلان چاہے، ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا اللہ تعالیٰ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ما شاء اللہ وشئت یا رسول اللہ، جو اللہ تعالیٰ چاہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شدید غصے میں، اجعلت للہ ندا، کیا مجھے اللہ تعالیٰ کے برابر شریک ٹھہرا دیا تم نے؟ قل ما شاء اللہ وحدہ، یہ کہو، یوں کہو کہ اللہ تعالیٰ ایک جو چاہے. تو دوسری روایت میں آیا ہے، اگر کہنا بھی ہے تو کہو ما شاء اللہ ثم شاء فلان، جو اللہ تعالیٰ چاہے پھر کوئی اور چاہے. اور پھر میں کوئی فرق ہے؟ وثم کیا فرق ہے؟ جاء محمد وخالد، محمد اور خالد دونوں آئے، پہلے کون ہے بعد میں کون ہے، کوئی پتہ چل سکتا ہے؟ اچھا، جاء محمد ثم خالد، پہلے کون ہے بعد میں کون ہے، پتہ لگا سکتے ہیں؟ پہلے کون آیا؟ محمد، بعد میں کون آیا؟ خالد. تو ما شاء اللہ وشئت یا رسول، کا مطلب ہے جو اللہ چاہے اور تو چاہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی دونوں برابر ہیں. اور شرک مطلب کیا ہے؟ غیر اللہ کو اللہ تعالیٰ کے برابر دے دینا، یا اللہ تعالیٰ کا کوئی حصہ، کوئی خاصیت دے دینا. تو یہاں پر شرک اصغر ہوا, چھوٹا شرک ہے. تو عربی زبان سمجھنے کی اہمیت ہے کہ نہیں, جب ایک حرف سے یا پیش زیر و زبر سے معنی تبدیل ہو جاتا ہے, عقیدہ خراب ہو سکتا ہے, تو سمجھنا ضرورت ہے کہ نہیں. فقہ کی مثال لے لیں, اگر کوئی شخص کسی سے پوچھے, قاضی پوچھ رہے کسی سے, الم تطلق زوجتک, کیا تم نے اپنی بیوی کو طلاق نہیں دی, جھگڑا ہوا, قاضی کے پاس گئے, میاں کہتے میں نے طلاق دی, بیوی کہتے طلاق نہیں دی, قاضی نے پوچھا الم تطلق زوجتک, کیا تم نے اپنی بیوی کو طلاق نہیں دی, اگر وہ جواب میں کہتا ہے بلا, طلاق ہو گئی, اگر کہتے ہیں نعم, طلاق نہیں ہوئی. کیا خیال ہے؟ اب ایک لفظ میں معنی تبدیل ہو گئے. ایک بلا کا مطلب ہے جی ہاں میں نے طلاق دی ہے, نعم کا مطلب ہے نفی ہے, یعنی میں نے طلاق نہیں دی. اگرچہ نعم کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ اس بات کے لیے استعمال ہوتا ہے, یہاں پر نفی ہے, کیونکہ سوال میں علم, سوال میں نفی ہے, تو نفی کا اس بات کرنا کیا ہوتا ہے؟ نفی ہوتا ہے. مگر اور بھی مثالیں, وقت کم ہے, اتنا کافی ہے. یہ تو پتہ, ہم یہ تو جان چکے کہ اہمیت کیا ہے. نمبر تین, سب سے پہلے یہ علم کس نے ایجاد کیا؟ آپ جانتے ہیں, ایک تابع ہے کس نے ایجاد کیا, کس کو پتا ہے؟ سیبوئی نہیں, ابو الاسود الدؤلی, ایک تابعی ہیں, انہوں نے ایجاد کیا سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی اجازت سے. ابو الاسود الدؤلی, ابو الاسود الدؤلی, دؤلی جی ہاں, جی ہاں, دولی لکھیے, واو کے اوپر حمزہ ہے, دو علی ہو جائے گا. سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی اجازت سے, سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ, کیا مطلب؟ اس سے پہلے عربی زبان نہیں بولی جاتی تھی, بولی جاتی تھی لیکن قواعد اور اصول نہیں تھے. نمبر چار, عربی گرامر, یہ اصول قواعد کیوں لکھے گئے, وجہ کیا تھی؟ دیکھیں, عرب جب اپنی زبان بولتے تھے تو ان میں دوسری زبان شامل نہیں تھی, تو اپنی زبان ہی بولتے رہتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, صحابہ کرام کے زمانے میں, لیکن جب فتوحات زیادہ ہوئی اور عجم بھی اسلام میں داخل ہونا شروع ہوئے تو ان کی زبان دوسری تھی, عربی نہیں تھی. تو انہوں نے عربی زبان کو سیکھتے سیکھتے عربی تو لے لی, لیکن عربیوں کو اپنی زبان بھی دے دی, تو زبان خلط ملط ہو گئی. عربی میں ایسے الفاظ داخل کر دیے گئے جو عربی کے نہیں ہیں. تو اس لیے ضرورت سمجھی گئی اس زمانے میں کہ ایسے قاعدے اور قوانین رکھے جائیں جس سے عربی زبان برقرار رہے اور دوسری زبانوں کی وجہ سے آہستہ آہستہ یہ ختم نہ ہو جائے, کیونکہ زبان کا بقا تب تک ہوتا ہے جب تک اس کے دفاع کرنے والے موجود ہو. کوئی بھی چیز ہو, یہ گلاس ہے, اس کی بقا کب تک ہے؟ جب تک اس کی حفاظت کی جاتی ہے. اس کو زمین پہ پھینک دیں, ایک ٹھوکر سے ٹوٹ جائے گی. تو ہمیشہ کوئی بھی چیز ہو, اس کی بقا کی وجہ اس کی حفاظت ہے. عربی زبان کی حفاظت کیسے کی گئی؟ ایسے قواعد اور اصول رکھے. دیکھیں, قرآن مجید بغیر اعراب کے تھا, بغیر نقطوں کے, نقطے بھی نہیں تھے. قرآن مجید بغیر نقطے کے تھا, کیوں؟ کیونکہ عربی جانتے کہ قرآن مجید کیا ہے, تو پڑھتے تھے ایسے, الحمدللہ رب العالمین الرحمن, اسے اعراب سے پڑھتے تھے. لیکن جب عجم بھی آئے تو ان کو ضرورت پڑ گئی اب اعراب لگایا جائے. اس لیے اب اعراب کس نے لگایا؟ ابو اسد دؤلی نے لگایا. گرامر کے انہوں نے رکھا ہے بنیاد, پھر حجاب بن یوسف ثقفی نے اعراب کا جو واضح ہوا اس کے زمانے میں, اس کی اجازت سے ہوا. تو اس سے پہلے قرآن مجید بغیر اعراب کے تھا, لیکن کیا اعراب لگانا بدعت ہے؟ نہیں. بدعت کیوں نہیں ہے؟ بدعت تب ہوتی, بدعت کا مطلب کیا ہے؟ دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرنا بغیر دلیل کے. تو اعراب بدعت کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ قرآن مجید کو کی آیات کو کیا تبدیل کر دیا گیا یا جیسے اللہ کا نازل فرمایا ویسے ہی ان کو لکھ لیا گیا؟ یعنی الحمدللہ رب العالمین، کیا الحمدللہ رب العالمین لکھا گیا دال الحمد کی دال کے اوپر پیش ہے یا کسرہ ہے نیچے؟ پیش ہے. اللہ تعالیٰ نے کیسے نازل فرمایا؟ ویسے ہی جیسے کہ ہے. انہوں نے صرف جو زبان سے کہتے تھے وہی لکھ لیا، تو اس میں بدعت کہاں ہے؟ جشن میلاد النبی منانا بدعت ہے کہ نہیں؟ ابھی آج کل ربیع الاول کا مہینہ ہے، کل میں خبر سن رہا تھا کہ امت کو جوش و خروش کے ساتھ اس دن کی اہمیت اور احترام کرتے ہوئے جشن میلاد النبی منانا چاہیے. صرف ایک دن نہیں، 12 بیان ہوگا کہ ایک سے لے کے 12 تک، یہ مومن کے ایمان کا تقاضا ہے. سبحان اللہ، اسے کہتے ہیں بدعت. کیوں؟ الاحداث فی الدین من غیر دلیل، دین میں نئی چیز ایجاد کرنا بغیر دلیل کے. لیکن اعراب کی پھر کیوں نہیں؟ کیونکہ وہی مخالف کہتے ہیں اگر جشن میلاد النبی بدعت ہے تو تم لوگوں نے قرآن کے اعراب کیوں لگائے، وہ بدعت کیوں نہیں؟ اس لیے کہ میرے بھائی جشن میلاد النبی آپ لوگوں نے ایجاد کیا ہے، نئی چیز. من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منه فهو رد، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے. فی امرنا ھذا، ہمارے دین، اگرچہ قرآن مجھے اعرابی دین کا ہے لیکن اعراب لگانا اور جشن میلاد النبی منانا دونوں برابر ہیں. اعراب لگائے قرآن مجید کی تبدیل نہیں کیا ہم نے، لیکن جشن میلاد النبی منا کر آپ نے شریعت میں ایک نئی چیز ایجاد کی ہے جو پہلے موجود نہ تھی. اس کا فائدہ کیا ہے؟ علم حاصل کرنے کا فائدہ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کے کلام اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سمجھنا. نمبر دو، قرآن مجید کی صحیح تلاوت کرنا. نمبر تین، عربی بول چال میں غلطی سے بچنا. نمبر پانچ، نمبر چار، عربی گرامر سیکھنے سے آپ کے یہ جو دماغ کی شارپنیس ہے نا، یہ بڑھے گی. جیسے ہمیں ریاضی پڑھاتے تھے نا، ہم پڑھنا تو عقیدہ چاہتے ہیں، لیکن ان چیزوں کو پڑھنے سے، قواعد یاد کرنے سے، آپ کی میموری کے اندر جو ایک اللہ تعالیٰ نے ایک حصہ پیدا کیا ہے حافظے کا اور شارپنیس کا، وہ کام میں آ جائے گا. کیونکہ آپ زیادہ سوچیں گے، زیادہ سمجھنے کی کوشش کریں گے، جیسے کوئز نہیں ہوتے اسی طریقے سے. نمبر پانچ، عربی زبان کی حفاظت سے اللہ تعالیٰ کے کلام کی حفاظت ہوتی ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں جب بھی کوئی امام ایک لفظ میں غلطی کرتا ہے تو پیچھے لقمہ دینے والا کھڑا ہوتا ہے. ایک پیش اور زبر میں، زیر زبر میں فرق نہیں ہو سکتا. نمبر چھ، دعوت اور تبلیغ میں آسانی ہونا. نمبر سات، مخالفین کا رد آسانی سے کرنا. اس کا حکم کیا ہے؟ عربی گرامر سیکھنے کا فرض کفایہ ہے. اگر کافی تعداد میں امت میں لوگ اس علم کو حاصل کرنا شروع کر دیں تو باقی لوگوں پر کوئی گناہ نہیں جو اس علم کو حاصل نہیں کرتے. اور بعض اوقات فرض عین بھی ہو جاتا ہے جب کوئی اور اس علم کی اہمیت کرنے والا نہ ہو، یا اس علم کو سمجھنے یا سیکھنے والا نہ ہو. نمبر چھ، سب سے پہلے جس نے کتابی شکل میں اس علم کو ایجاد کیا، سیبوی، کتابی شکل میں جس نے اس علم کو ایجاد کیا سیبوی، اس کی وفات سن 150 ہجری میں ہوئی اور 30 سال کی عمر میں مر گیا. شیخ صاحب ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انہوں نے ایسی کتاب لکھی جس کی کوئی مثل نہیں، کوئی دوسری اس جیسے کوئی کتاب نہیں، عربی لغت میں، نحو اور صرف میں اور بلاغت میں. نمبر سات، دنیا کی زبانوں کی تعداد کتنی ہے؟ 3000 تقریبا. سبحان اللہ. اور عربی الفاظ، عربی کلمات جو ہیں، جانتے ہیں کتنی ہے تعداد؟ 12 ملین عربی جو الفاظ ہیں کلمات ہیں وہ کیبلری جو ہے عربی الفاظوں کی 12 ملین ہے. دنیا کی کوئی بھی زبان ایسی نہیں ہے جس میں اتنی تعداد کی آپ کو کوئی کلمات ملے. لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ ان میں سے بہت ہی زیادہ استعمال نہیں ہوتے, یعنی میرا خیال اس کے آدھے بھی استعمال نہیں ہوتے, 12 ملین کے آدھے بھی استعمال نہیں ہوتے, کیونکہ عربی بولنے والے ہیں نہیں. کہیں جو قرآن عربی بولے, نمبر 9, جتنے بھی دنیا کی زبانیں ہیں الفاظوں سے بنی ہوئی ہیں اور ان الفاظوں کی بنیاد ہے حروف, حرف. تو حروف کیا ہیں, اگر درس انشاءاللہ آغاز کریں گے عربی حروف کیا ہیں اور پھر عربی لفظ کیسے بنتے ہیں, عربی کلمات کیسے بنتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.